الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد ما صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اس دور میں کہ جو نفس پرستی کا زمانہ ہے، مادہ پرستی کا زمانہ ہے، دین کے نام پر، اپنے مذہب کے نام پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اس فرش پر بیٹھنا نصیب کیا ہے، خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ہماری قبور کو اہل بیت کی زیارت سے منور فرمائے، میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آخرت کے تمام مراحل میں ان کی ہمسائیگی نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد علیکم السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، الحمد للہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر، اللہ کے رسول نے اپنی روایات کے اندر انسانیت کے مستقبل کے حوالے سے جو وعدے کیے ہیں ان میں ایک قطعی ناقابل تردید وعدہ، ایک ایسا وعدہ جس میں نہ ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب اس دنیا کے اوپر اللہ کے دین کا پرچم لہرائے گا، مسلمانوں کے تمام فرقوں کے اتفاق کے ساتھ، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت میں اللہ کے نبی کی نسل سے ایک بارہویں امام تشریف لائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. روایات نے ان کا نامی گرامی بیان کیا ہے، وہ روایات اہل سنت، شیعہ، مختلف فرقیں سب کے پاس موجود ہیں، سب قبول کرتے ہیں کہ ایسے آئیں گے، دنیا کو تبدیل کریں گے. اور یہ جو ٹاپک ہے اور یہ جو چیپٹر ہے اس کے لیے دلچسپی لوگوں کے اندر بے انتہا زیادہ ہے. ظاہر ہے ہر کوئی اپنے مستقبل کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس اعتبار سے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، جب امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، امام تشریف لائیں گے تو کن علاقوں سے گزریں گے، کن دشمنوں کا سامنا کریں گے، کس طرح سے ان کو فتح نصیب ہوگی، اور ان تمام چیزوں کو ہم لوگ ان روایات کے اندر موجود دیکھتے ہیں. اسی مناسبت سے کہ امام کی دنیا میں تشریف آوری کے ایام ہیں اور ہم سب کے ذہنوں کے اوپر یہ موضوع موجود ہے، چند مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. ایک مطلب دشمنوں کے حوالے سے اور ایک یا ایک سے زیادہ مطلب وقت کی مناسبت سے، وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے دوستوں کے حوالے سے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کچھ جملات دشمنوں کے حوالے سے. امام کے دشمنوں کے اندر جو سر فہرست دشمن قرار پاتا ہے وہ کس دشمن کو ہم تعبیر کر سکیں گے؟ امام کی تشریف آوری سے پہلے دشمن کون ہے، امام کی تشریف آوری کے بعد دشمن کون ہے، اور ان دشمنوں میں اگر مراتب بنانا چاہیں، سٹیجز بنانا چاہیں، تو سب سے اہم دشمن، سب سے سخت دشمن کون سا رہے گا، کیا اس کے اندر ترتیب دے سکتے ہیں؟ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو روایات ہیں اس کے مطابق امام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوگا جس کو سفیانی کا فتنہ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ جو سفیانی کا فتنہ ہے وہ روایات کے مطابق شام سے شروع ہوگا, عراق تک سرایت کرے گا, ہزاروں لوگوں کو مار دے گا, ہزاروں لوگ اس کے اندر مارے جائیں گے, اہل بیت کے چاہنے والے دسیوں ہزار لوگ اس کے اندر شہید ہو جائیں گے. یہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے. اور روایات کے مطابق یہ جو سفیانی کا لشکر ہے یہ عراق میں کوفہ کو تباہ کرنے کے لیے کوفہ کی سمت بڑھ رہا ہوگا, اور جب ایران کے اندر موجود خراسانی اس صورتحال کو دیکھیں گے تو وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ بھی کوفہ کی سمت جائیں گے. یہاں تک کہ ایک پوائنٹ پر آ کر سفیانی اور خراسانی کا لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے گا. تقریباً اسی زمانے میں امام کا ظہور ہوگا, تقریباً اسی زمانے میں کہیں امام کا ظہور ہوگا. امام مکہ سے تشریف لائیں گے, سب سے پہلے مدینہ کے اندر تشریف لائیں گے, اعلان نہیں کریں گے, وہاں مشکلات پیش آئیں گی, امام مکہ کی طرف چلے جائیں گے, ان کے ماننے والے شہید کیے جائیں گے مدینہ کے اندر, پھر وہ مکہ تشریف لا کر اپنا اعلان کریں گے. اعلان کرنے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ مڈل ایسٹ کی طرف اسی کوفہ کی سمت بڑھنا شروع کر دیں گے. پھر ایک موقع آئے گا جب ایک طرف سفیانی کا لشکر ہوگا, ایک طرف خراسانی کا لشکر ہوگا. امام جب یہاں پہ تشریف لائیں گے تو خراسانی امام سے ملنے کے لیے ان کے خیمے میں جائیں گے, علائم کو دیکھنے کے بعد, نشانیوں کو دیکھنے کے بعد امام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور اپنا کے حوالے کر دیں گے. یہ ہمارے پاس روایات کے اندر امام کی تشریف آوری کے موقع کے اوپر دنیا کا نقشہ ہے. اس کے بعد امام فتوحات حاصل کریں گے, سفیانی وہ پہلا دشمن ہوگا جو امام کے ہاتھوں تہس نہس ہوگا. اس کے بعد امام تشریف لے جائیں گے بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس جا کر ایک خاص مصنوعی دین کے ماننے والوں کو شکست دیں گے جو پہلے وہاں نہیں تھے, 100-150 سال میں وہاں سارے جمع ہوئے ہیں. تو اگر 100-150 سال پہلے کوئی اس روایت کو پڑھتا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں جا کر اس دشمن کو ہرائیں گے کیسے, یہ ابھی سب وہاں پہ جمع ہو گئے. تو ہماری روایات کے مطابق امام بیت المقدس تشریف لے جائیں گے, وہاں جو دشمنان دین موجود ہوں گے, جو خیبر کی نسلوں کے وارث ہوں گے, جن کا قلعہ خیبر تھا ان کی نسلوں کے وارث بیت المقدس میں بیٹھے ہوں گے, تو امام وہاں پر ان کو شکست دیں گے. ان کو شکست دینے کے بعد اب تیسرے مرحلے میں آخری دشمن ظاہر ہوگا, اس دشمن کو ہم دجال کہتے ہیں. اس موقع پر یہ دشمن امام کے سامنے ظاہر ہوگا عالمی سطح پر, پوری دنیا کی سطح پر. اس پہ امام دجال کو بھی شکست دیں گے, اور دجال کو شکست دینے کے بعد دنیا کے اندر امن اور امان نافذ ہو جائے گا. اس طرح آپ کی سامنے جو ترتیب میں نے عرض کی, امام کے تین بڑے دشمن قرار پا رہے ہیں. ایک سفیانی ہے, اور ایک وہ قوم ہے جس کا آج کل ٹھکانہ بیت المقدس کے اوپر غصب کر کے ہوا ہوا ہے, اور تیسرے یہ دجال. یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں, اور خاص کر یہ کہ آیا یہ نام ہیں, یہ گروپس ہیں, یہی آرمیز ہیں, بہت تھوڑا سا اس کے اوپر عرض کرتے ہوئے تھوڑا سا دجال کے اوپر کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اصل میں دجال کے اوپر کیوں کنسنٹریٹ کریں, سفیانی یہاں نہیں آئے گا. سفیانی کا جو سینٹر ہے وہ شام ہے, اور شام سے وہ موو کر کے عراق تک آئے گا. یہ سفیانی ہے. وہ جو قوم ہے بیت المقدس کے اندر بیٹھی ہے, اس کا بھی سینٹر بیت المقدس ہی ہوگا, لیکن دجال وہ یونیورسل اور گلوبل دشمن ہے جو ہر جگہ ہوگا. اچھا, یہ جو دجال ہے اس کا سامنا امام کے زمانے کے ہر شخص کو کرنا پڑے گا, دجال سے سب کو لڑنا پڑے گا. اب دجال کا جو ڈسکرپشن ہے وہ بڑا عجیب ہے. دجال کے بارے میں مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں بھی اخباروں کے اندر دجال کے بارے میں لکھ چھپتا تھا کہ دجال کیسا ہوگا, ایسا ہوگا. تو بچپن سے مجھے یاد ہے دجال کے بارے میں لکھا تھا کہ دجال بہت طاقتور ہوگا, اس کی پیشانی پر ایک آنکھ ہوگی, صرف ایک آنکھ ہوگی. یہ میوزک کی گھوڑے پہ سوار ہوگا, میوزک کی سواری پہ سوار ہوگا, جوانوں کو اٹریکٹ کر لے گا. جب چاہے گا کسی آباد علاقے کو, کلٹیویٹڈ کو بنجر کر دے گا, جب چاہے گا کسی بنجر علاقے کو بالکل بیرن لینڈ کو کلٹیویٹڈ کر دے گا، کسی شہر کو جو آباد ہو برباد کرنا ہو، اور برباد کو آباد کرنا ہو، اس دجال کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اس کا جادو بہت طاقتور ہوگا، اس کے جادو کے سامنے لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. تو کسی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اس طرح کی روایت موجود ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ دجال اس زمانے میں بنے گا کیسے؟ تو اللہ کے رسول نے گویا اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دجال ہے یہ اس زمانے میں نہیں بنے گا، یہ دجال ہر زمانے میں ہوگا. اس زمانے کا دجال سب سے طاقتور ہوگا. اب یہاں تک آتے آتے، اور یہ دجال دنیا میں ہر جگہ ہوگا، اس کی سواری ہر جگہ جائے گی. اب یہاں تک آتے آتے ہمارے پاس ایک کوشچن رہ جاتا ہے، آیا دجال کوئی انسان ہے، یا یہ دجال کیا مصیبت ہے، کس طرح سے ہم اس کو دیکھیں؟ تو ابھی میں سمرائز کرتا ہوں، اس کے اوپر کمنٹس کروں کہ وہ انسان ہے یا نہیں ہے. اس کے بجائے میں بالکل نیٹ ریزلٹ کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں جب تک سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. دجال کے انسان ہونے کا چانس بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دجال ہر زمانے میں تھا اور اس زمانے میں بہت طاقتور ہوگا، تو ایسا کوئی انسان ہمیں نہیں پتا جو ہر زمانے میں رہا ہو اور امام کے زمانے کے اندر بہت طاقتور ہو گیا. ایسا کوئی انسان ہمیں نہیں پتا. یہ کہ ایک آنکھ اس کی یہاں پر ہوگی، تو میں ایک دفعہ لاہور میں کسی یونیورسٹی میں اسپیچ کر رہا تھا اسی موضوع کے اوپر، تو میں نے وہاں پہ یہ کہا کہ اگر دجال کوئی انسان ہو اور یہ نشانی ہو اس کی کہ ایک آنکھ اس کی پیشانی پر ہوگی، یہ اس کی نشانی ہے، تو پھر دنیا کا کوئی بہت بڑا احمق چاہیے جو دجال کو فالو کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی چھپا ہوا ہو تو اس کو تو کوئی فالو کر لے گا، لیکن اتنی بڑی نشانی کہ یہاں پر ایک آنکھ ہوگی، اس کے بعد بچا کیا ہے؟ اس کے بعد کون اس کو فالو کرے گا؟ اس کو تو دیکھتے ہی لوگ کہہ دیں گے یہ دجال ہے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں کوئی اگر کوئی جانور بھی ایسا پیدا ہو جائے جس کی ایک آنکھ یہاں پر ہو، تو لوگ دجال کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو انسان اگر ایسا ہو جس کی ایک آنکھ یہاں پر ہو دو آنکھوں کی جگہ، تو اس کو تو دنیا کا کوئی بھی آدمی پہچان لے گا. اگر پہچان لے گا تو کیوں فالو کرے گا اسے؟ مثلاً آپ کے سامنے اگر کوئی آدمی آئے جس کی پیشانی کے اوپر ایک آنکھ ہو، تو آپ کو نہیں پتا دجال کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہے، آپ پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے؟ دیکھتے ہی آپ کے ذہن کو ٹکرا جائے گا کہ یہ دجال ہوگا، تو پھر آپ اس کو فالو کریں گے؟ اتنا فالو کریں گے پوری دنیا میں اس کی فالوئنگ بن جائے؟ تو یہ تو ناممکن ہے. یہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ دجال کوئی انسان نہیں ہے. اچھا انسان نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں انسان نہیں ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی آئیڈیالوجی یا کوئی آئیڈیا ہے. یہ کوئی آئیڈیالوجی ہے، اور وہ آئیڈیالوجی ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ وہ ہر زمانے کے اندر ہوتی ہے، اور امام کے زمانے میں اس کی طاقت بے انتہا بڑھ جائے گی. لب لباب یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو جو اب تک علماء امپلیمنٹ کرتے آ رہے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میٹیریلزم کے اندر، کہ اگر دجال کا ڈسکرپشن میٹیریلزم کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو پرفیکٹلی اس کے اوپر جم جاتا ہے. اس کو تھوڑا سا میں جلدی جلدی میں کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک آنکھ ہوگی کیا مطلب ہے بھائی؟ کہتے ہیں ایک آنکھ ہوگی کہ یہ پوری دنیا کو ایک ہی آنکھ سے دیکھے گا. کیا مطلب؟ کوئی اسپرچویلٹی نہیں ہے، صرف مادیت، مادہ پرستی، صرف دنیا کو میٹیریلزم کے اندر دیکھنا ہے، اور دنیا میں بیونڈ میٹر کچھ ہے یا نہیں ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ ہوگی، طاقت اس کے پاس بہت زیادہ ہوگی. تو میرا اپنے خیال ہے کہ جو دنیا کے موجودہ نظام کو بھی دیکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہوگی. کسی ملک کو بنانا یا بگاڑنا اس کے ہاتھ میں بہت ہی آسان ہے. چاہے وہ کوئی فائنینشیل کرائسس ہو، کسی بھی ملک کے اندر تھوڑے سے جھٹکے مار کر اس کو فائنینشیل کرائسس میں ڈالنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. چاہے وہ جنگ کرنا ہو، تو ہمیں یاد ہے جب کویت کو ہم نے تباہ ہوتے دیکھا تھا 5 دن کے اندر اندر، اور اس کے بعد دوبارہ بنتے دیکھا تو اپنی آنکھوں میں دیکھنے لگے کہ کیا واقعی دجال اسی کو کہتے ہیں کہ طاقت سے گرا دو، طاقت سے بنا لو، اور اس کی تمام نشانیوں کے ساتھ. میں کہتا ہوں ان نشانیوں کو میں مزید امپلیمنٹ نہ کروں، صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. اگر یہ دجال میری اور آپ کی زندگی میں آنے کی کوشش کرے تو آپ کو راستہ روکنا ہے یا نہیں روکنا؟ ظاہر ہے امام کا دشمن ہے، قطعاً آپ اس کا راستہ روکنا چاہیں گے. آپ کا راستہ روکنے کا نظام کیا ہے؟ آپ راستہ روکیں گے کیسے؟ بس ہم فرض کر لیتے ہیں اگر اتنی ڈسکرپشن کو آپ نے مان لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، آل محمد وعجل فرجہم، گستاخی ایک بار پھر ان دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل عجل فرجہم. اگر دجال کا ہم سب کو سامنا کرنا ہے، دجال کا مقابلہ ہوگا کیسے؟ اور اگر اس کی پینیٹریشن اتنی ہے کہ دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہ گھسا ہو، روایات کے مطابق ہر جگہ اس نے گھسنا ہے، اس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں؟ اب یہ تو ایک سمبولک ایکسپریشن تھا دجال، اور دجال کے مقابلے میں ہمارا دفاع کیا ہوگا. اگر دجال کو نہ بھی لیں، دنیا میں مادہ پرستی ہے یا نہیں ہے؟ اگر دنیا میں مادہ پرستی ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ اس کو ہم اگر اپنے اندر نافذ نہیں کریں گے کہ ہمارا دفاعی نظام کیا ہے، تو پھر یقینی طور پر اتنے مضبوط دشمن کے سامنے کہیں نہ کہیں ہم نقصان کھا جائیں گے. اچھا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہیں پر، یاد نہیں آ رہا کہاں پر، کہ کل یا پتہ نہیں پرسوں، کہ انسان کے اندر مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز گریجولی اس پر اٹیک کرتی ہے تو وہ سمجھ نہیں سکتا. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں ٹی وی کے حوالے سے عرض کیا کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، مجھے تو تھوڑا یاد آتا ہے، ارلی سیونٹیز میں پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا تھا، ارلی سیونٹیز میں یہ جو ٹی وی آیا تھا، یہ 5 بجے شروع ہوتا تھا، 10-11 بجے ختم ہو جاتا تھا، ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی ہمارے یہاں پاکستان میں، 5 بجے شروع ہوتا تھا، 10-11 بجے ختم ہوتا تھا، کوئی بیہودہ چیز نہیں دکھاتے تھے، کوئی بیہودہ چیز نہیں دکھاتے تھے، سب اخلاقی چیزیں دکھایا کرتے تھے، اور لوگوں کو قطعاً اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس میں کیا کیا ہو سکے گا. تو وہی لوگ جو شریف نسل کے تھے، شرفا تھے، وہ بھی اس کو دیکھ لیتے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ اب شرفا بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر یہی چیز 30 سال پہلے کوئی دکھا دیتا تو توبہ استغفار کر کے اس کو توڑ دیتے. جو چیز اس وقت ہم مہذب دیکھ رہے ہیں، مہذب جو غلط ہے وہ تو غلط ہے ہی، جو آج کے زمانے کا مہذب ہے، اگر یہ اس وقت کوئی ہمیں دکھا دیتا ٹیلی ویژن کے اوپر، تو لوگ ٹی وی توڑ دیتے کہ بھئی یہ کیا بلا ہے. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں گریجولی یہاں لا کے کھڑا کیا گیا. حتیٰ اس ملک کے اندر، خود امریکہ کے اندر، میں قدیم زمانے کی، یعنی سمجھنے قدیم زمانے کہہ رہا ہوں، 100 سال پہلے کی، ان کی تصاویر، ان کے کلچر اور ان کے رکھ رکھاؤ، رہن سہن کو دیکھتا ہوں، تو جو آج کے زمانے میں نارمل بیہیویئر ہے، وہ 100 سال پہلے اتنا برا تھا کہ ان کی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. تو اگر 100 سال پہلے کسی خاتون کو پنشمنٹ ہوئی تھی کہ اس نے انڈیسنٹ بیہیویئر دکھایا ہے، اب اس کا جو انڈیسنٹ بیہیویئر تھا 1914 کے قریب، اس وقت کی وہ مومنہ لگے گی یہاں پر، اس وقت وہ مومنہ لگے گی مہجبہ کہ یار یہ تو بہت ہی اچھی، یہ وہاں سے یہاں تک یہ بھی پہنچے ہیں، یہ کیسے پہنچے ہیں؟ یہ بھی اسی نظام کے تحت پہنچے ہیں، گریجولی، آہستہ آہستہ. تو ہم سب کے ساتھ ایک مشکل ہے. اچھا، اس دوران میں بہت بصیرت چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی اس آدمی کوئی اس کو جج کر لے کہ 30 سال کے بعد بیہیویئر کیا ہونے والا ہے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے ساتھ پیش آیا. فیصل آباد میں گیا ایک شہر میں، فیصل آباد، وہاں پر ایک دوست کے گھر، ایک صاحب جن جاننے والے ہیں، بہت سینئر ہیں، ان کے گھر پہ ٹھہرا، ماہ رمضان کے لیے تبلیغ کے لیے گیا تھا. تو میں وہاں پہ ٹھہرا، اس زمانے میں میں نیوز چینلز کے ذریعے سے نیوز دیکھا کرتا تھا، انٹرنیٹ اتنا زیادہ رائج نہیں تھا اس زمانے میں. تو मैंने उनसे कहा कि आपके घर में टेलीविज़न नहीं है, मुझे CNN BBC देखना होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे घर में टीवी नहीं है, आप कहें तो मैं आपके लिए ला देता हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर अब तक आप महफूज रहे हैं तो आप इस बला को अंदर मत लाएं, लेकिन ये ताज्जुब है कि आप महफूज कैसे रहें। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये भी 97-98 की बात है। तो मैंने कहा मुझे ताज्जुब ये है कि आप बचे कैसे। कहने लगे कि अर्ली 70s में, बल्कि उन्होंने मुझे कहा था लेट 60s में, जब टेलीविज़न नया नया आना शुरू हुआ था, तो कहने लगे कि मैंने आयतुल्लाह खुमैनी को इराक में लेटर लिखा। उस ज़माने में आयतुल्लाह खुमैनी इराक में होते थे, तो उनको लेटर लिखा इराक में और उनसे ये कहा कि आयतुल्लाह हमारे घर में, हमारे इलाके में ऐसी एक चीज़ आ गई है, रेडियो की तरह है लेकिन उसमें तस्वीर भी आती है, कोई गलत बात नहीं आती है, हफ्ते में एक दिन बच्चों के लिए कार्टून भी आता है, इस तरह की चीज़। उसका मैंने सारा प्रोग्राम जो शेड्यूल होता था टेलीविज़न का वो मैंने उनको लिख के भेज दिया, यही आता है, यही आता है, इस तरह से आता है, आप हुक्म फरमाएं ये मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। अजीब बात उन्होंने सुनाई, कहने के मौलाना आयतुल्लाह खुमैनी ने उस ज़माने में मुझे जवाब लिख के भेजा कि मैं तुमको बाप बनकर नसीहत कर रहा हूँ कि इसको अपने घर में मत लाना। उन्होंने कहा फ़िक़ही लिहाज से शायद जायज़ हो, लेकिन मैं तुमको फिदराने नसीहत नहीं को ना, बाप बनकर तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, फ़कीह बन के नहीं कह रहा, बाप बन के कह रहा हूँ, इसको बेटा अपने घर में मत लाना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आपने क्या किया, फ़कीह तौर पे तो जायज़ था, जो हमारा मामूलन रवैया होता है वो कहते हैं अच्छा जायज़ तो है ना, तो ठीक है मामला ख़त्म। तो मैंने उनसे कहा कि आपने क्या किया, फ़कीह तौर पे तो जायज़ था। तो कहने कि नहीं मैंने एक बात सोची, अब ये बात भी बड़ी पते की थी, कहने लगे मैंने ये सोचा कि अगर इतना बड़ा आदमी मुझे अपना बेटा बना रहा है तो मैं मौका मिस क्यों करूं। कहने इतना बड़ा आदमी मुझे अपना बेटा बना रहा है और वो कह रहा है कि मैं बाप बन के नसीहत कर रहा हूं तो मैं इसको मिस क्यों करूं। तो मैंने भी कहा कि ऐ अल्लाह मैं उनको अपना बाप मानता हूं और उनको अपना बाप समझते हुए जो वो कहेंगे मैं ज़िंदगी भर TV नहीं आने दूँगा। आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हो गया, उन्होंने बाद में दूसरे मर्जा की तख्लीक शुरू की, लेकिन बाप से किया हुआ अहद वफा किया, कहा नहीं ये नहीं लाऊंगा। और लेट 60s में जो वादा किया था, मैं 2007-8-9 के करीब तक उनसे मिलता रहा हूँ, उस बंदे खुदा ने निभाया हुआ था। इस मर्जा तख्लीक की बसीरत के एहतराम में इनकी रूह की बुलंदी के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद आले मोहम्मद पेनिट्रेशन इस तरह से होती है, कोई आदमी पहले दिन दज्जाल को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन दज्जाल आता है आहिस्ता आहिस्ता मेरे और आपके इमोशन से खेलता है। एक और जुमला इस सिलसिले में, एक और मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूँ जिससे हम लोगों को थोड़ा सा और तकलीफ होती है वो भी बयान हो जाएगी। कदीम ज़माने में, बल्कि यूँ शुरू कर लीजिए कि आजकल के ज़माने में अगर किसी से कहो कि पर्दा कर लें तो आसान होता है या मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, यानी इतनी आसानी से नहीं करते हैं। और जो हमारी बहनें पर्दा कर रही हैं अल्लाह जानता है वो उनको कितनी जजा मिलेगी। तो कल मैंने वहाँ पर अर्ज़ किया था कि अगर आप एक डेजर्ट के अंदर हैं और एक ही दरख्त खड़ा हुआ नज़र आ रहा है तो ये दरख्त बहुत दूर से नज़र आता है। तो मुझे याद है एक दफ़ा मैं अफ्रीका गया हुआ था, युगांडा, और युगांडा में कंपाला में मैं एक स्ट्रीट पे से गुजर रहा था और उस स्ट्रीट के ऊपर अब आप समझ लें क्या आलम मचा हुआ होगा। तो मुझे एक हमारी मोमिना बहन नज़र आई मुकम्मल हिजाब के अंदर, मुकम्मल हिजाब, और मैंने उसको देखा ना तो मैं ये सोच रहा था कि ये मुझ जैसे से कहीं ज़्यादा बड़ी मुबल्लिगह इस्लाम है, इसकी तबलीग इस्लाम बहुत मजबूत है, मैं तो बोलूंगा तबलीग करूंगा, ये कुछ नहीं बोल रही सिर्फ चल रही है और तबलीग कर रही है, ये मुबल्लिगा है। तो ये पर्दा आजकल बड़ा मसला बना हुआ है और बहुत सारे ख़ानदान इस मुश्किल के अंदर मुब्तला हुए हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए یہ خاندان جو آج کل اس مشکل میں مبتلا ہوئے ہیں، 70 سال پہلے ان کے ہاں کیا ہوتا تھا؟ 70 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو ہمارے دوست صاحب انڈیا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شاید تائید فرمائیں گے، 70 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر کے صحن میں ایک لکڑی کا باکس لا کے رکھ دیا جاتا تھا جس کو ڈولی کہتے تھے، اس کو 2 مزدور اٹھا کے لاتے تھے حسب مراتب، کوئی عمرا کا ہوتا تھا تو بھاری ہوتا تھا اس کو 4 اٹھاتے تھے، اور اگر کوئی غریب غربا کا ہوتا تھا تو ہلکا سا ہوتا تھا تو اس کو 2 اٹھاتے تھے، وہ لا کے وہاں رکھ دیا کرتے تھے صحن میں، اس کے بعد یہ مزدور لوگ چلے جاتے تھے، کورڈ ایریا میں رکھ دیا کرتے تھے وہ چلے جاتے تھے، اس کے بعد جن خاتون نے جانا ہوتا تھا وہ اس میں آ کے بیٹھ جاتی تھیں، پردے گرا دیے جاتے تھے تاکہ مزدوروں کو پتہ نہ چلے کہ کون بیٹھ گیا، اس کے بعد ان مزدوروں کو بتا دیا جاتا تھا بھائی اس گھر میں جا کر اس میں کہتا ہوں کنسائنمنٹ کو ڈیلیور کر دینا، کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس نے کچھ نہیں کہنا ہے مجھے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے اس پیکٹ کو اٹھاؤ یہاں سے وہاں پر ڈیلیور کر دو، وہ وہاں پر ڈیلیور کر دیا کرتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تھا نا کہ ایک خاتون کو بار بار صبح جانا ہے، مثال کے طور پر صبح 10 بجے ایک خاتون گئی ہیں، کل بھی 10 بجے وہی جائیں گی، پرسوں بھی انہیں کو جانا ہے، تو پھر ایک اور کام کرتے تھے، جب خاتون بیٹھتی تھیں تو ان کے ساتھ مختلف وزن کے پتھر چینج کرتے رہتے تھے تاکہ اٹھانے والوں کو ویٹ سے بھی پتہ نہ چلے کہ ایک ہی خاتون بار بار جا رہی ہیں۔ یہ 70 سال پہلے پردے کے نام پر ہوتا تھا۔ جن خاندانوں میں یہ ہوتا تھا اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اب کچھ اور ہو گیا، اور یہ سب اسی زمانے میں تبدیل ہوا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا وہ جو ہوتا تھا وہ صحیح ہوتا تھا، وہ بھی اسلام نے نہیں کہا تھا ایسا، وہ علاقے کے احترام میں ہوتا تھا، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نہیں معلوم یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے جا رہا ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سب گریجول چینج آتا ہے۔ تو اب باتوں کو سمیٹتا ہوں، ہم لوگ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کریں؟ جہاں پر کانفلکٹ ہوتا ہے وہاں دیکھیں کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے کانفلکٹس کو دیکھنا ہوگا، اپنی ویلیوز کو چیک کرنا پڑے گا، یعنی مثال کے طور پر آپ کی ویلیوز کے اندر جو رسپیکٹ ہے وہ کس چیز کے لیے ہے؟ تو جس چیز کو آپ رسپیکٹ دیں گے وہ آپ کی ویلیو ہے، اور اس ویلیو سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کس چیز کے اوپر چل رہے ہیں، اسلام پہ چل رہے ہیں یا کسی اور دین کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جج کر سکیں گے، اور یہ میں اچھی طرح سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ کام آپ کو ہر روز کرنا پڑے گا اپنے اندر، کیونکہ اگر آپ نے یہ کام ہر روز نہیں کیا تو آہستہ آہستہ یہ چینج ہوتا چلا جائے گا اور معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نے جو ویلیوز کا سسٹم دیا ہے، ان ویلیوز کے سسٹم کی جو مین نوٹس ہیں وہ تقویٰ کے اوپر ہیں۔ تقویٰ کو سب سے زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، کوئی بھی سوسائٹی، اسلامک سوسائٹی ہے، مین ویلیو جس کو ملنی ہے وہ تقویٰ کو ملنی ہے۔ اگر اس پہ کمپرومائز ہو رہا ہے، اس سے زیادہ کسی اور چیز کو رسپیکٹ مل رہی ہے، آپ سمجھ جائیے گا یہ سوسائٹی سلپ کر گئی ہے، یہ اپنی جگہ سے ہل گئی ہے۔ میں تیزی سے اگر عرض کروں تو 3 ویلیوز کو اسلام پروموٹ کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ کا وہ انکار کرتا ہے۔ جن 3 ویلیوز کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ علم ہے، تقویٰ ہے، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد ہے، جس کو ہم لوگ جہاد تعبیر کرتے ہیں۔ اور جس 3 کا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو آپ کبھی بھی اہمیت مت دینا، ایسی اہمیت کہ جس کے بعد آپ مشکل میں پھنس جائیں، وہ ہے دولت، طاقت اور شہرت۔ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ رسپیکٹ کرو علم کی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ جو صاحبان علم ہیں کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ یہ کہتا ہے تقویٰ کے احترام کرو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ کا احترام کرو۔ پھر کہتا ہے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کا احترام کرو، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اور بیچ میں کچھ کلمات کے بعد آگے فرماتا ہے درجہ، کہ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں کے اوپر درجات کی فضیلت دی ہوئی ہے۔ ان 3 کا خدا کہتا ہے احترام کرو۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر بنیاد بنا لی اصول بنا لیا کہ ہم نے ان تین کو رسپیکٹ دینی ہے، علم، تقوی، اللہ کی راہ میں جد و جہد، ان کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. اچھا، اس کے بالکل پیرالل اگر تین نیگیٹو ویلیوز لے لیں تو میں جلدی سے بیان کر دوں، دولت، طاقت اور شہرت، ویلتھ، پاور، فیم، یہ نیگیٹو ویلیوز ہیں. اگر آپ نے ان ویلیوز کو چھوڑ دیا، علم، تقوی اور جہاد، اور ان ویلیوز کو لے لیا، ویلتھ، پاور، فیم، آپ یہ سمجھ لیں دجال کے داؤ میں آ گئے، دجال کے راستے میں پھنس گئے. یہ جو تین ویلیوز ہیں یہ میٹیریلزم کی ویلیوز ہیں، اور اس وقت کی دنیا میں یہی ڈومیننٹ ویلیوز ہیں، یہی ڈومیننٹ ویلیوز ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی ویلیوز کو بچا لیں. اچھا، یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں ویلیوز کو بچا لیں؟ ممکن ہے آپ سارے ورڈز کو بچا لیں، ایک بچہ حافظ قرآن ہو اور اندر سے وہ دجال کا نمائندہ بن گیا ہو. کیوں؟ اس کی ویلیوز وہی ہیں جو دجال کی ویلیوز. تو اگر آپ کی ویلیوز بچ گئیں تو آپ بھی بچ گئے، آپ کا دین بھی بچ گیا. اور خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر یہ ویلیوز کمپرومائز ہو گئی ہیں تو بھی سمجھ لیجیے کچھ نہیں بچا ہے، صرف لفظ رہ گیا ہے، عمارت گرنے کی دیر ہے. بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مشکل آ گئی ہے. میں اپنے طور پہ اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو، مجھے انصاف سے بتائیے گا، لوگ متقی عالم کا احترام کرتے ہیں یا مشہور عالم کا؟ متقی عالم کا احترام کرتے ہیں یا مشہور عالم کا؟ مشہور عالم کا. متقی ذاکر کا احترام کرتے ہیں یا مشہور ذاکر کا؟ مشہور ذاکر کا. ایک شخص عالم ہو، متقی ہو، اس کا احترام کریں گے یا دولتور ہو اور مشہور ہو؟ تو دین کے اندر بھی دجال گھس گیا ہے، دین کے اندر بھی دجال گھس گیا ہے. اب کام آسان نہیں ہوگا. اچھا، اب مسئلہ ایک اور ہوتا ہے، بھائی آپ چاہتے ہیں آپ ان ویلیوز کے اوپر محنت کریں جو اسلام نے دی ہیں، تو آپ کو مصیبت کیا آتی ہے؟ مصیبت یہ آتی ہے پوری دنیا سے لڑنا پڑتا ہے. دنیا کچھ اور کر رہی ہوتی ہے، آپ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے تو کیا مصیبت آئے گی؟ آپ کو رسپیکٹ نہیں ملے گی. اور انسان سب کچھ کھونے کو تیار ہوتا ہے، رسپیکٹ کھونے کو تیار نہیں ہوتا. رسپیکٹ کی خاطر وہ سب کچھ کر لیتا ہے. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے، شیطان کے پاس ایک مہارت ہے، اور یہ مہارت بعض انسانوں کے اندر بھی بہت زبردست ہوتی ہے. بعض انسانوں کے اندر ایک مہارت ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ جیسے ہی ملیں گے نا، وہ آپ کی ویکنیس سمجھ جائیں گے. آپ کی ویکنیس کیا ہے؟ بعض انسانوں کے اندر ہوتا ہے، مثلا ایک انسان کوئی ملے گا کسی سے، سمجھ جائے گا پیسہ اس کی ویکنیس ہے، تو اس کو پیسے کا خواب دکھائے گا. کسی سے ملے گا، مثال کے طور پر ہمارے جیسے کسی پڑھنے والے سے ملے گا، تو سمجھ جائے گا شہرت اس کی ویکنیس ہے، اس کو شہرت کا خواب دکھائے گا. اور کسی سے ملے گا تو اس کے اندر دیکھے گا طاقت اس کی ویکنیس ہے، تو اسے طاقت کا خواب دکھائے گا، دام میں پھنسا لے گا. یہ شیطان کے پاس اس کام کی مہارت ہے، وہ دنیا کا استاد ہے اس معاملے کے اندر، کہ وہ ہر انسان کو دیکھ کر اس کی ویکنیس کو پکڑ لیتا ہے اور دھوکہ اسی جگہ سے دیتا ہے جہاں اس کی ویکنیس ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پھر بچنا بہت مصیبت ہے. مثال کے طور پر آپ ایک آدمی کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، نعوذ باللہ تعالی، ام الخبائث شراب کے ذریعے سے، دھوکے میں نہیں آئے گا. اس کو پتہ ہے غلط چیز ہے، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اس کو پتہ ہے میں پیوں گا، اللہ کے نبی نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، نہیں کرے گا. اچھا، اسی آدمی کو دھوکہ دیں نفسانی خواہشات سے، پھنس سکتا ہے. اسی آدمی کو دھوکہ دیں، ذرا اس کو پمپ کریں، بیلون کریں کہ آپ کو تو لیڈر ہونا چاہیے تھا. تو یہی بندہ جو شراب سے بچ گیا تھا، لیڈرشپ کے دام میں آ جائے گا. یہ ہر انسان کے اندر ایک بت بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے کہ انسان آئیڈینٹیفائی کرے میرے اندر کا بت کون سا ہے، شیطان آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے اس کا بت کون سا ہے. شیطان اسی پر انویسٹ کرتا ہے پھر، اور پھر اس کو آہستہ 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 دجال کے لیے تیار کر لیتا ہے، اپنے نمائندے کے لیے تیار کرتا ہے. تو آپ کو اور مجھے یہ محنت کرنی پڑے گی. اچھا اس میں اس محنت میں اور تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا کر اختتام پذیر کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، اس محنت میں مدد کہاں سے ملے گی آپ کو؟ اس کے لیے ایک پوائنٹ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اسپرچویلٹی میں ایک پازیٹیو چیز ہے ایک نگیٹو ہے۔ نگیٹو اسپرچویلٹی کیا ہے؟ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، دنیا تباہ ہو، برباد ہو، دجال کی حکومت ہو یا امام کی حکومت، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نگیٹو اسپرچویلٹی۔ ایک پازیٹیو اسپرچویلٹی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں، یہ پازیٹیو ہے۔ اپنے اندر اسپرچویلٹی لے کر اور پازیٹیو اسپرچویلٹی، آپ کا خدا سے تعلق ہو، اس خدا سے تعلق کے ذریعے سے آپ خدا کے دین کے کام آئیں، خدا کے بندوں کے کام آئیں۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو یہ کام بھی کرے گا نا، اس کو تھوڑے ہی عرصے میں شیطان سمجھائے گا، واہ واہ واہ، تم سے اچھا انسان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شیطان کا جو سب سے آخری خطرناک دام ہے وہ تکبر ہے، کہیں نہ کہیں پھنسائے گا، نکلنا آسان نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر کوئی نعوذ باللہ تعالی بری عادتوں سے نکل گیا، نفسانی خواہشات سے نکل گیا، علم کے اوپر کام کیا، تقویٰ پہ کام کیا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کر لی، اب کیا دام آئے گا؟ اب جو اس کے سامنے دام آئے گا وہ یہ کہ تم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، سب کو چاہیے تمہاری بات مانے۔ یہ ساری پازیٹیو اس کی کوالٹیز اس کے اندر ایک تکبر ایجاد کرنے کی طرف لے کے چلی جائیں گی، جیسے شیطان کے ساتھ خود بھی یہی ہوا، تو وہ متکبر بندہ چلا جائے گا اپنے اندر اندر۔ اب کہ ہاں آپ اس کو کیسے مقابلہ کرنا، اس کو ہمبل ہونا ہوگا۔ میں اس بہرحال آپ کو اس کمپلیکیشن میں نہیں پھنسانا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ اچھے دور میں ہیں کہ کام کے رزلٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن جتنا یہ دور امام سے نزدیک ہوگا گمراہی کا چانس اتنا ہی زیادہ ہوگا، گمراہی کا چانس اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت اپنے اوپر کنٹرولز لگانے پڑیں گے، لیکن انسانوں کے درمیان میں بھی رہنا ہی ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے ہم جنگلوں میں جا کے رہنا شروع کر دیں، اور آپ کو ان تمام کے پیچھے کیا انعام ملنے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ایک موقع کے اوپر تشریف فرما تھے اپنے چند اصحاب کے درمیان، کہنے لگے سلام ہو میرا میرے بھائیوں کے اوپر، تو اللہ کے رسول کے اصحاب نے کہا علیکم السلام، کہا ہم اللہ کے رسول کے بھائی ہیں، علیکم السلام، اللہ کے رسول نے کہا سلام ہو میرے بھائیوں پر، اور وہ سمجھ گئے کہ بھائی معاملہ ہمارا نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ پھر تیسری دفعہ اللہ کے رسول نے کہا سلام ہو میرے بھائیوں پر، وہ اصحاب بیچارے تڑپ گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم جنگ احد آپ کے ساتھ، بدر آپ کے ساتھ، خندق آپ کے ساتھ، سارے مار کے آپ کے ساتھ، بھائی کوئی اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا وہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ لوگوں کے میں درمیان میں بیٹھا تھا، ہر روز تم مجھے دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے تم نے مجھے دیکھا ہے، لیکن میرے کچھ ماننے والے ایسے آئیں گے آخری ٹائم میں جنہوں نے کبھی مجھے نہیں دیکھا، کبھی میری آواز نہیں سنی، ان کے سامنے میرے وجود سے سوائے رائٹنگ کے کچھ نہیں پہنچے گا۔ نبی نے عجیب اصطلاح استعمال کی، کہنے کہ ان کے پاس میری طرف سے بلیک اور وائٹ کے سوا کچھ نہیں پہنچے گا۔ بلیک اور وائٹ کس بات کی نشانی تھی؟ پیپر کے اوپر رائٹنگ کی، کیونکہ پیپر وائٹ ہوتا ہے، انک بلیک ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ ایسے لوگ ہوں گے ان کو میرا وجود نہیں پہنچے گا، میری آواز نہیں پہنچے گی، صرف کیا پہنچے گا؟ بلیک اینڈ وائٹ، بس سیاہ سفید۔ اس کے باوجود وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے، میری باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگ میرے بھائی ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب امام نے تشریف لانا ہے اور ہم سب کی آرزو یہی ہے، تو یہاں پر اگر کوئی اپنے ایمان کو بچا گیا تو وہ اللہ کے رسول کے بھائی کا اسٹیٹس لے سکتا ہے۔ جب انعام بڑا ہوتا ہے نا تو خطرے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے سنا ہوگا اسٹوریز کے اندر کہ کوئی سونے کی کان لینے کے لیے مائنز، جو گولڈ کی مائنز ہوتی ہیں، ان کو لینے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے گیا، واپس ہی نہیں آیا، مر گیا، کھپ گیا، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے اندر مارے گئے۔ جب ریوارڈ بڑا ہوتا ہے تو اسٹیکس بھی ہائی ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس ریوارڈ بہت بڑا ہے، لیکن آپ کے سٹیکس بہت ہائی ہیں، ان کو ہمیں سوچنا پڑے گا. میں اپنے عرائض یہیں پہ اختتام پذیر کروں گا. آپ بہت اچھے دور میں ہیں، آپ کے سامنے دنیا کی سطح پر بڑی اچھی شخصیتیں سامنے آئی ہوئی ہیں، ان کی سنتیں آپ کے سامنے، ان کے طریقے آپ کے سامنے، ان کی کامیابیاں آپ کے سامنے آئی ہوئی ہیں. تو اب یہ 100 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے جب کوئی بچہ کہے ہم سے کہ بھائی ہمارے سامنے تو اسلام صرف ڈوبتا ہی ہے، شکست کھاتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ. نہیں، ابھی الحمدللہ بہت نشانیاں سامنے آ گئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ان سب کے ہوتے ہوئے خدا انشاءاللہ فتح و نصرت نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مجھے معلوم اگلا حصہ اس وقت کیا رکھنا چاہیے، تو کوشچن آنسر کا کوئی امکان ہے ہمارے پاس؟ کوشچن آنسر ہے ہمارے پاس، کنٹینیو کریں بہتر ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بالکل پریکٹیکلی چند اسٹیپس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر کوئی چاہتا ہے امام کی نصرت میں زندگی گزارے اور اس دشمن امام سے لڑ لے، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، میں اس کو بڑھا کے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. کل میں نے جملہ عرض کیا تھا، اچھے کام کرنے سے پہلے برے کام کو چھوڑ دو. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اچھے کام کروں گا، تو میں کہوں گا اچھے کام سے پہلے یہ کرے غلط کام کو چھوڑنے کی کوشش کرے. مثلا جو امام کو پسند ہے وہ کروں گا صرف، میں کہہ رہا ہوں یہ بات کا سٹیج ہے. پہلا کام کیا کرے؟ جو امام کو پسند نہیں ہے اس کو وہ چھوڑنے کی کوشش کر لے، یہاں سے اپنی زندگی کے اندر آہستہ آہستہ چینج لائے. اب میں ایک روایت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جو مولا نے ایک موقع پر ارشاد فرمائی ہے، سمبولک ایکسپریشن ہے مولا کی طرف سے. روایت میں لکھا ہے کہ جیسے کبھی دنیا امیر المومنین کے سامنے آئی، تو امیر المومنین نے فرمایا جملے کے اندر کہ اگر دنیا میرے سامنے آئے تو میں اس سے یہ کہوں گا. مولا امیر المومنین کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام نے فرمایا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ بتا تو نے کتنے شوہر کیے ابھی تک، اور تو نے اپنے سارے شوہروں کو طلاق کو قتل کر لیا، یعنی جس کسی نے تیرے ساتھ وقت گزارا تو نے اسے قتل کر لیا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا طلقتک ثلاثہ، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، میں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. امیر المومنین کا جو یہ سمبولک ایکسپریشن ہے، یہ ہم سے ایک بات کہہ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی جو متعلقہ ہے اس سے تم لوگ عشق مت لڑانا. یہ بڑا عجیب ایکسپریشن ہے مولا کا. امیر المومنین نے کہا کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، 3 طلاقیں دیتا ہوں، کیا مطلب؟ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کس سے کہا تھا؟ دنیا سے کہا تھا. اس کا مطلب ہے مولا ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم میرے ماننے والے ہو نا، دنیا پرستی کے پیچھے نہیں جانا، دنیا پرستی کے پیچھے نہیں جانا. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے. اچھا اب آپ یہ کہیں گے بھائی یہ دنیا پرستی ہوتی کیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا ہے، گھر بنانا ہے نہیں بنانا ہے، کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، یہ سب کرنا ہے. دنیا میں رہنا ایک چیز ہے، دنیا کے لیے رہنا کچھ اور ہوتا ہے. ایک معاملہ ہوتا ہے دنیا میں رہنا، اسے کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن دنیا کے لیے رہنا اس کو سب منع کریں گے. دنیا کے لیے نہ رہ رہے ہیں ہم لوگ، یہاں سے شروع کرنا پڑے گا کہ بھائی ہم لوگ دنیا کے لیے نہ رہیں. اچھا دنیا کے لیے نہ رہیں، پھر ایک اور مصیبت ہمارے ساتھ آ جاتی ہے، شیطان جان ہی نہیں چھوڑتا ہماری، ایک اور مصیبت ہمارے سامنے آتی ہے. وہ مصیبت کیا ہے؟ ہم لوگ دنیا کو چھوڑنے کے نام پر اپنی ذمہ داریوں کو ہی ترک کر دیتے ہیں، یہ ہماری ایک اور مصیبت ہے. یعنی میں نے یہ سوچا کہ میں دنیا کے لیے نہیں بھاگوں گا، ٹھیک ہے دنیا کے لیے نہیں بھاگوں گا، اب اس کے بعد میں خود کیا کروں گا؟ میں سوچتا ہوں میں کچھ نہیں کروں گا، معاملہ ختم ہو گیا، میں دنیا کے پیچھے بھاگنا ہی نہیں ہے. دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے تو بھائی میں نے دنیا میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ تو سوچتا میں نے کچھ نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے. اب اس کے درمیان میں ایک جگہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ آپ ایسی زندگی گزاریں جس پہ دنیا کے دوسرے لوگ دیکھ کر آپ کو فخر کر سکیں، متقین دیکھ کر فخر کر سکیں. ایک ایسی زندگی گزاریں جس کو دیکھے متقی, اہل تقویٰ دیکھے تو فخر کرے. وہ کیسے فخر کرے؟ کہ دیکھو اس کی دنیا بھی دیکھ لو اور اس کی آخرت بھی دیکھ لو. دنیا دیکھے کیا دیکھے؟ باعزت انسان ہے, باعزت انسان ہے. آخرت دیکھے کیا دیکھے؟ متقی انسان ہے. کمال یہاں پر ہے. عزیزان محترم, میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا, اس وقت دنیا کے سامنے کسی بھی آئیڈیالوجی کو ثابت کرنے کا بہترین راستہ آرگومنٹس نہیں ہے, پروڈکٹیویٹی ہے. آپ ثابت کر دیں اس کام کی پروڈکٹیویٹی ہے, یہ کام فائدہ دیتا ہے, دنیا میں خود بخود چلے گا. اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا نا کہ اسلام کے اندر پروڈکٹیویٹی ہے, اسلام چلے گا. اور اگر آپ اور میں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اس دین کے اندر پروڈکٹیویٹی ہے, اس دین کے اندر ایفیشنسی ہے, یہ معاملہ کبھی بھی نہیں چلا پائیں گے ہم لوگ. اس کی پروڈکٹیویٹی کو ثابت کریں. پروڈکٹیویٹی کیسے ثابت ہوگی؟ اچھے بندے بنائیں جو تمام پہلوؤں کے اندر اچھے ثابت ہونا شروع کریں. اچھے بندے کسے کہیں گے؟ مثال کے طور پر باپ ہونے کے ناطے بھی اچھا ہے, بھائی ہونے کے ناطے بھی اچھا ہے, ذمہ دار معاشرے کا ہونے کے ناطے بھی اچھا ہے, دیندار ہونے کے ناطے بھی اچھا ہے. تمام پہلوؤں کے اندر اچھائی جب تک میرے اور آپ کے اندر نہیں آئے گی, ہم اس کو لے کے نہیں جا پائیں گے. یہ ہم سب کی مشکل ہے. تو یہ وہ اسلام کا نظام ہوگا جو مجھے اور آپ کو مدد دے سکے گا. تو آپ کے اندر پروڈکٹیویٹی ہو, آپ کے اندر سوسائٹی کے لیے ایک افیکٹو لائف ہو, آپ سوسائٹی کے لیے بھی یوزفل ہو, اپنی زندگی کے لیے بھی اچھے انسان ثابت ہوں, تب کہیں جا کر میں اور آپ اسلام کی حقیقتوں کو اس دنیا کے اندر ثابت کر سکیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں تھوڑا سا اسکیٹرڈ بولنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو پوائنٹ وائز جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں 40-50 منٹ آپ کا وقت لے لوں اور جو کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ کنوے نہ کر سکوں. ایک ایک پوائنٹ 3-4 پوائنٹ کے اندر سمرائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر 1, آپ کے اندر اللہ کے ساتھ رابطے کی روحانیت ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ رابطے کی روحانیت ہونی چاہیے. مثلا میں کیا کر رہا ہوں, سارے کو سمرائز کر رہا ہوں جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. نمبر 1, پہلا کام, آپ کے اندر روحانیت ہونی چاہیے, معنویت ہونی چاہیے. کیا کریں اس کے لیے؟ دن میں کچھ ایک وقت نکالیں جب آپ خدا سے کلام کر لیں, خدا سے جیسے ڈائیلاگ کر لیں اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ. نمبر 1, آپ کے اندر معنویت ہونی چاہیے. نمبر 2, آپ کے اندر دنیا کے اعتبار سے پروڈکٹیویٹی ہونی چاہیے. دیکھیے آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں, ضائع تو نہیں ہو رہے. دیکھیے آپ فلاں اسکل لے سکتے ہیں, آپ ضائع تو نہیں کر رہے. دیکھیے آپ چاہیں تو آپ اپنی لائف کی پروڈکٹیویٹی کو بڑھا سکتے ہیں, کم تو نہیں ہے, ضائع تو نہیں ہو رہی ہے, اس کو بڑھائیں. نمبر 1, اسپریچویلٹی, روحانیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. نمبر 2, پروڈکٹیویٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر. آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر لینا چاہیے. 2 باتیں. نمبر 3, آپ کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے. اگر آپ سوسائٹی سے اویئر نہیں ہیں اور سوسائٹی آپ کے برابر سے گزر رہی ہے تو اللہ کے رسول نے اسے پسند نہیں کیا ہے, آپ کو اویئر ہونا چاہیے. اچھا, جو اویئرنیس ہوتی ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں معمولاً مذاق میں کہتا ہوں, ہم لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں دوست احباب, وہ اویئرنیس کے لیے کرتے ہیں, سب کو ایک SMS بھیج دیتے ہیں, آج 5 بندے اور مارے گئے. یہ اویئرنیس نہیں ہے, یہ تو ٹینشن پھیلانا ہے, خود بھی ٹینشن لینا ہے اور ٹینشن پھیلانا ہے, اس کو اویئرنیس نہیں کہتا ہوں میں. اویئرنیس کیا ہوتی ہے؟ آپ کو یہ پتا ہو سوسائٹی کے ڈائنامکس کیا ہیں, اس کے ان اور آؤٹس کیا ہیں. یہ سوسائٹی جو نیچے گرتی ہے وہ کیسے گرتی ہے, جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. یہ اویئرنیس آپ کے پاس ہو. اور آخری چیز, آپ کے پاس ایک پریکٹیکل پلان ہونا چاہیے, ایک عملی منصوبہ, آپ نے کرنا کیا ہے. تو 4 چیزوں کو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں, یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. 1, ہمارے اندر اسپریچویلٹی ہونی چاہیے. 2, ہمارے اندر پروڈکٹیویٹی اور افیشنسی ہونی چاہیے. 3, ہمارے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے. اور 4, ایک پریکٹیکل پلان ہونا چاہیے, عملی منصوبہ ہونا چاہیے. اگر ہم یہ 4 جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے, ہم امام کی نصرت میں آ گئے ہیں. اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز آپ نکال دیں گے, وہیں سے ہم شیطان کے حملے کے لیے تیار ہو جائیں. روحانیت نہیں ہوئی تو ہم دنیا کے سب سے دولت مند انسان بن جائیں گے جس کو اپنی دولت کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوگا. پروڈکٹیوٹی نہیں ہوئی تو ہم وہ دیندار بنیں گے جس کو دیکھ کر دیندار لوگ بھاگ جائیں گے. اگر پروڈکٹیوٹی نہیں ہوئی تو ہمیں لوگ دیکھیں گے اور دیکھ کے بھاگ جائیں گے, کہیں گے ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے. تو نمبر تین, آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہوئی تو دوسرے لوگ آپ کو بیوقوف بنائیں گے, دوسرے لوگ آپ کو بیوقوف بنائیں گے, آپ کے ریسورسز سے کھیلیں گے اور سوسائٹی میں کوئی موومنٹ نہیں آئے گی. نمبر چار, پریکٹیکل پلان نہیں ہوا تو آپ سب ریسورسز کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے رہیں گے اور اس بات کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کبھی کوئی موقع ملے گا تو میں کروں گا, اور موت سے پہلے وہ موقع نہیں آئے گا. یہ چاروں چیزیں اپنے اندر جمع کر لیجئے, اور میں آپ کو آخری دفعہ پھر گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ہم لوگ بہت اچھے ٹائم میں بیٹھے ہیں, بہت اچھا زمانہ ہے. اس میں آپ امپلیمنٹ کر لیں, جیت آپ کی ہے, فتح آپ کی ہے. میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, اینڈ اسپیشلی آئی ایم اپولوجائزنگ آسکنگ یور آئی ٹوک یور ٹائم بوتھ آف یو, اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ آئی شوڈ سے بٹ سوری فار دس, بیکاز آئی واز آلریڈی دیئر, آئی جسٹ اسٹارٹ اسپیکنگ, اینڈ اٹ ول بی ونڈرفل اف دے کوڈ کم اینڈ دے سے سم ورڈز اف دا ٹائم الاؤز یو. سو ان شاء اللہ خدا ہم سب کو امام کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے, اور ان شاء اللہ امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان شاء اللہ. خدا متعال کے حضور اپنی عبادات کی قبولی کے لیے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آمین.